أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وصعد العظماء بجوده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات بردی محمد وعلى محمد مسلسل آئے کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور آیت کے ضمن میں عزاداری سید الشہداء اور اس کی برکت کے عنوان سے معروضات ملاحظہ فرما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دلوں کے تقوی کی نشانی اور پرہیزگاری خوف خدا کا حصہ ہے. اگر تقوی دل میں نہ ہوتا اور خوف پروردگار نہ ہوتا تو یہ اللہ سے منسوب چیزوں کا احترام کبھی نہیں کر سکتا تھا. یہ دل ایسا ہے کہ جس کے اوپر جس طرح کے اثرات پڑیں گے ویسے ہی نتیجہ ظاہر ہوگا. اگر اچھی چیزوں کا اثر پڑے گا تو اچھا اثر ظاہر ہوگا, اور اگر بری چیزوں کا اثر پڑے گا تو بری چیزوں کا اظہار ہوگا. خدا سورہ شمس میں فرماتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کو بنایا تو ایسا بنایا کہ اسے اچھی اور بری تمام چیزوں کا علم دے دیا ہے. یہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن تقوی اور فجور, یہ دو چیزیں, ایک اچھی اور ایک بری چیز, اگر ان کا اثر قلب کے اوپر, دل کے اوپر ہوتا ہے تو دوسرے اعضاء و جوارے اسی لحاظ سے کردار ادا کرتے ہیں. اثر قلب کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے نتائج جسم کے دوسرے اعضاء سے, ہاتھوں سے, پیروں سے, آنکھوں سے, کان سے, زبان سے, پیروں سے, اسی طرح کا اس کا اثر. اسی لیے کسی, بہت کم دیکھا ہوگا کسی برے انسان سے جو کسی بھی طریقے کے خوبی نہیں رکھتا اپنے اندر, اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جاتی ہے. اور جو اچھا انسان, متقی, پرہیزگار, خدا والا ہوتا ہے, اس سے بھی کسی بری چیزوں کے سرزد ہونے کی توقع نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے, تو دوسرے اعضا بھی اسی طرح کا اظہار کریں گے. جب یہ کہہ دیا کہ شاعر الہی اور خدا کی علامتوں اور اس کی نشانیوں کا احترام اور اس کی عزت کرنا مومنین کے دلوں کے تقوی کا نتیجہ ہے, تو اب آپ اسی سے سمجھ لیجئے پوری دنیا میں جہاں جہاں شاعر الہی کی تعظیم ہو رہی ہے, یہ اس کے دل کی پاکیزگی کی نشانی ہے. اگر شاعر الہی سے متعلق اگر کسی طرح کی بے احترامی ہے تو یہ اس کے دل کے خباثت کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ اگر خباثت نہ پائی جا رہی ہوتی تو یہ دوسرے اعمال سے اپنے اعضاء و جوارے کے لیے کیسے برائیوں کا اظہار کرتا. اس لیے کہ دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں, خدا کا کرم ہے, شکر ہے پروردگار عالم کا, اور میں اس کا مختلف انداز سے اور متعدد مرتبہ میں نے منبر سے بات عرض کی کہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد علیہ السلام کا چاہنے والا قرار دیا. اچھا, یہ تو کرم ہے, شکر ہے. دوسرا احسان پروردگار عالم کا ہمارے اوپر یہ ہے, اللہ کا شکر, کہ ہم نے انہی کو مانا ہے جن کو ہمارے لیے بنایا تھا, انہی کو مانا ہے. ورنہ خدا کی قسم آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کہیں اور ہوتے تو کیا محرم کے ان دنوں میں, عزائے حسین میں کیا آتے عزا منانے کے لیے؟ کیا فرش عزا کی طرف متوجہ ہوتے؟ اور کیا عزائے حسین جیسے عزا منانا چاہیے, اور جس طریقے سے غم حسین میں ہمیں عزادار ہونا چاہیے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو بہرحال پروردگار عالم نے ہمیں آل محمد علیہ السلام کے مسلک اور مذہب کے اوپر پیدا کیا. یہ ایک الگ نعمت پروردگار ہے. کل کربلا میں جن 72 نے قربانی دی تھی اور جن لوگوں نے ان 72 کو بھوکا پیاسا تہے تیگ کر دیا تھا, کیا اس وقت یزیدیوں نے سوچا تھا کہ 1400 سال کے بعد ان 72 کا نام لینے والے دنیا میں کتنے ہوں گے؟ نہیں سوچا تھا. یہ پروردگار عالم کا کرم ہے اور اس کا یہ اہتمام ہے کہ جنہوں نے اس کی راہ میں قربانی دی اللہ نے ان کے نام کو روشن کیا اور دنیا میں ان کے نام کو بلند کیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. تو اگر آج 1400 سال کے بعد کوئی کربلا میں یزیدیوں کی فکر والا پایا جاتا ہے اور اس احساس کو درک نہیں کرتا کہ پروردگار عالم کے لیے جو قربانی دیتا ہے اللہ اس کے نام کو زندہ کرتا ہے, تو گویا یہ 1400 سال کے بعد یہ ضرور آیا ہے مگر فکری اعتبار سے انہی یزیدیوں کے ساتھ شمار ہو رہا ہے کہ جو کل آئے تھے وہاں کربلا میں. فکر وہی ہے. لہذا یہ ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ پروردگار عالم کے لیے اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالی کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے. حسین ابن علی نے راہ خدا میں جو قربانی دی ہے اس قربانی کی مثال نہ اولین میں پائی جاتی ہے اور نہ آخرین میں ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کل کے مجلس میں کہ آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا اور توجہ دلاؤں گا کہ موضوع سے متعلق. آج زیادہ میں ادھر ادھر کی گفتگو میں نہیں آنا چاہتا ہوں اور بغیر کسی مقدمے کے آپ دیکھیں واقعاً خدا کسی کو اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو کسی نہ کسی نیکی کو دیکھ کے دیتا ہے. اللہ نے ہمیں عزاداری کی شکل میں, خدا کی قسم میں عرض کروں گا بھی, عزاداری کی شکل میں اور غم حسین منانے کی شکل میں اتنا بڑا سرمایہ دیا ہے کہ اس سرمایے کا مقابلہ کسی اور عبادیات میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. کسی اور عبادیات میں ہو نہیں سکتا ہے. اب سنیے عزیزان گرامی, جو غم حسین میں ہم فرش اعضا بچھاتے ہیں اور غم حسین میں جو آنسو بہاتے ہیں, ان آنسوؤں کی کیا قیمت ہے, ان آنسوؤں کی کیا قدر ہے نگاہ پروردگار میں, کہ جن کو ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں, جس کی طرف بہت زیادہ ہم متوجہ نہیں ہیں. روایت کی روشنی میں میں جتنی باتیں عرض کر رہا ہوں یہ سب روایتوں کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کئی خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے آنسوؤں کے لیے قرار دیا ہے اور کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے ان آنکھوں کے لیے قرار دیا جن آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. جو آنسوؤں کی فضیلت ہے وہ سن لیجئے پہلے, اور اگر اس کے بعد نوبت آئی آنکھ کی فضیلت کہ جن آنکھوں سے غم حسین میں آنسو نکلتے ان کی کیا ہے, وہ الگ آپ کی خدمت عرض کروں گا. سب سے پہلے یہ آنسو کے جو غم حسین میں بہتے ہیں, روایت میں ہے کہ دنیا میں जितने भी आंसू बहते हैं, जितने भी आंसू आंखों से बहते हैं, चाहे जिस किस्म के हो, गमे हुसैन में बहने वाला आंसू तमाम आंसुओं से अफजल और बरतर आंसू है। तमाम आंसुओं से ये अश्क अजा सब पे बरतरी रखता है, सब के ऊपर भारी है। दूसरी खसूसियत यह है कि ये जो आंसू निकलते हैं गमे हुसैन में, परवरदगार आलम के नजदीक तमाम आंसुओं में सबसे महबूब आंसू है। अल्लाह इसे सबसे महबूब आंसू समझता है, उसके नजदीक इन आंसुओं की इतनी कद्र है, इतनी कीमत है। जब ये आंसू निकलते हैं गमे हुसैन में, खुदा की कसम जाने कुर्बान हो जाए गमे हुसैन में बहने वाले आंसुओं के ऊपर। फरमाते हैं कि जब ये आंसू गमे हुसैन में आंखों से बहते हैं तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इन आंसुओं को एक शीशी में जमा करें, और जमा करने के बाद इसे कयामत आने तक महफूज रखे। कयामत आएगी कब, अल्लाह के इल्म में है, मगर इन आंसुओं को फरिश्ते के जरिए से अल्लाह एक जर्फ में जमा करा के महफूज रखता है कि जब कयामत आएगी तो उसे उस साहिब अश्क जिसने ये आंसू बहाया है, ये शीशी उसे दे दी जाए और कहा जाए कि जब कयामत की सख्तियां तुम्हारे सामने आए तो इसमें से एक कतरा डाल देना, ये सख्ती ये अजाब तुमसे 500 साल दूर चली जाएगी। कहा ये बहने वाले आंसू जो गमे हुसैन में बहते हैं, इनकी फजीलत ये है कि जब ये आंसू आते हैं तो रोज़े कयामत अजाब जहन्नम और जिसने आंसू बहाया है उसके दरमियान ये आंसू हिजाब की शक्ल में होगा। हिजाब ये हायल होगा और उस तक न हरारत को आने देगा और न ही सख्तियों को आने देगा। गमे हुसैन में आंसू बहने वाला निगाह परवरदगार में कितना महबूब है और तमाम आंसुओं में कितनी फजीलत रखता है। रिवायत बताती है कि यही, पहले पूरी रिवायत अभी नहीं पढ़ी है, कहा गया कि अगर सख्ती आए जिस शीशी में जो जमा जर्फ में जमा किया जाएगा और रोज कयामत उसे दिया जाएगा तो कहा जाएगा कि ये एक कतरा उसमें से अगर अजाब जहन्नम तुम्हारे सामने हो तो उस पर डाल देना, 60,000 साल का फासला हो जाएगा। 60,000 का फासला, एक कतरे की बात हो रही है, और वो भी यहां का 1,000 साल नहीं, 60,000 साल उस दुनिया का है कि जहां की मुद्दत साल की, दिनों की, यहां के कई अदद और कई 1,000 साल के बराबर होता है। कहा गया कि गमे हुसैन में जो आंसू बहते हैं, इन आंसुओं को फरिश्तों को हुक्म देता है अल्लाह ताला, इन आंसुओं को लेके खाजिने बेहिश्त को दे दे, जो जन्नत का खाजिन है, जो खजाना दार है, उसे ये आंसू दे दे ताकि वो
اس آنسو کو آب حیات سے مخلوط کر دے. اللہ فرماتا ہے فرشتے سے کہ اس آنسو کو خازن بہشت کو دے تاکہ اسے آب حیات سے ملا دے, تو آب حیات اور اس کا پانی اور زیادہ خوش مزہ اور لذت والا ہو جائے ان آنسوؤں کے ذریعے سے. اور اب اس کے بعد ایک فضیلت, اب وہ جو فضیلتیں ہیں کہ یہ آنسو جناب شہزادی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچتے ہیں, یہ ایک الگ فضیلت ہے کہ یہ رومال سیدہ کی زینت بنتے ہیں, یہ آنسو رسول اللہ تک پہنچتے ہیں, یہ آنسو ان آنسوؤں سے جناب روایت میں ہے چھٹے امام فرماتے ہیں یہ آنسو جناب شہزادی تب پہنچتے ہیں, ان آنسوؤں سے جناب بی بی دو عالم کی نصرت ہوتی ہے, ان آنسوؤں سے ان کی نصرت ہوتی ہے. اب کیا چاہیے اگر جناب شہزادی کی نصرت ان آنسوؤں سے ہو جائے, غم حسین میں بہانے والے آنسو عزادار اگر اتنی فضیلت حاصل کر لے تب اسے اور کون سی فضیلت چاہیے. ارشاد ہوا کہ اگر غم حسین میں جو آنسو بہتے ہیں اگر ان آنسوؤں کا ایک قطرہ آتش جہنم میں ڈال دیا جائے تو یہ پوری آتش جہنم بالکل ٹھنڈی ہو جائے, اور اس طرح سے ٹھنڈی ہو جائے کہ ایسے لگے کہ اس کے اندر کوئی حرارت پائی ہی نہیں جا رہی تھی. کوئی حرارت تھی ہی نہیں اس کے اندر, اس طرح سے سرد ہو جائے اس طرح. جبکہ جہنم کی آگ اور اس کی حرارت جانتے ہیں, دنیا میں جو آگ پائی جاتی ہے ہمیں گرم پانی کے گلاس نہیں پکڑ سکتے ہیں, آگ تو دور کی بات ہے دنیا کی, جبکہ دنیا کی آگ کو جہنم کی آگ جو قرار دیا ہے نہ جانے کتنے جو وہ درجات گرا کے بجھا کے اس کو دنیا کی آگ بنائی گئی, دنیا میں بھیجا گیا اس کو. ایک قطرہ آنسو عزیزو توجہ چاہتا ہوں. اب یہاں پر ہماری بات آگے بڑھے گی اسی فضیلت سے متعلق, کہ یہ باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں اپنی بات یا اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں, یہ روایت ہے جو معصوم نے فرمایا ہے ایک قطرہ آنسو آتش جہنم میں گر جائے تو وہ خاموش ہو جائے, سرد پڑ جائے. اب یہاں بات آتی ہے کہ ایک قطرہ, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس طرح کی حدیثوں کو بیان کرنے کی, اس طرح کے حدیثوں کو بیان کرنے سے لوگوں میں ایک الگ احساس پیدا ہوتا ہے جس کی بنا پر جرأتیں بڑھتی ہیں. ہماری جانیں قربان ہو جائیں معصومین کے اوپر, خدا سلام ہو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر. مگر یہ اعتراض کرنے والے جب غم حسین میں آنسو بہتا ہے تو ان آنسوؤں کی فضیلت سن کے اعتراض کرتے ہیں اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب ماہ رجب و شعبان کے روزے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اگر کسی نے تین روزہ رکھا تو جنت واجب ہو جائے گی, تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ حدیثیں نہ بیان کیجئے ورنہ اعمال چھوڑ دیں گے. تو ان حدیثوں سے بھی تو یہی تصور ہوتا ہے, ارے دو رکعت کی نماز ہے شب قدر میں جو پڑھتے ہیں, شبائے قدر میں دو رکعت کی نماز سات مرتبہ قل ہو اللہ احد کے ذریعے سے, اور آپ ستر مرتبہ استغفار کیجئے. کیا لکھا ہے کہ اگر وہ دو رکعت ادا کر لے تو اپنے مصلی سے اٹھے گا نہیں, اسے معاف کر دے گا, اس کے ماں باپ کو بھی اللہ معاف کر دے گا. اب کوئی نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث بیان کریں گے تو جراتیں بڑھیں گی. کیا اگر حدیث آئی ہے اور یقیناً آئی ہے, اسے بھی معصوم نے بیان کیا اور اسے بھی معصوم نے بیان کیا, وہاں اعتراض نہیں ہے, یہاں اعتراض کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو دال میں کالا ہے, کچھ تو ہے جس کی بنا پر وہاں ہے یہاں اعتراض نہیں ہے. ارے ہم سے آپ سے زیادہ سمجھدار معصوم تھے جنہوں نے ارشاد فرمایا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے. یہی حدیث نہیں, اس طرح کی تمام جو آنسوؤں کے سلسلے میں یا غم حسین کی فضیلت میں اور جو غم حسین میں آنسو بہائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے گناہوں کی مغفرت کے لیے, ان تمام حدیثوں کے لیے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں. اب آئیے علمی جواب دیتے ہیں. ان مجلسوں سے یہی سب کچھ ملتا ہے, اسی لیے یہ فرش اعضا درسگاہ بھی ہے, دارالشفا بھی ہے. تو دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایک قطرے آنسو میں غم حسین میں بہنے والے میں کیا پایا جاتا ہے. مسئلہ قدرت پروردگار عالم کا ہے. آیا ہم اور آپ مانتے یا نہیں, اگر مسلمان ہے اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو یہ مانتا یا نہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے. جب اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے تو وہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ ایک قطرہ آنسو سے ہم تھوڑی آتش جہنم کو سرد بنا رہے ہیں, وہ اللہ بنا رہا ہے جو ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تو جب وہ کر سکتا ہے تو کر رہا ہے, اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو گویا کار فعل پروردگار میں اعتراض کر رہا ہے, اس کی قدرت کو محدود بنا رہا ہے. ہر شے کے اوپر قادر ہے. آپ کہتے ہیں ہر شے کے اوپر قادر ہے, ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اچھا یہ چیز جو کہی گئی ہے کوئی مخصوص ہے؟ کہا نہیں, مخصوص نہیں ہے. آسمان کے ذرات, زمین کے ذرات, دریا کے اندر پائی جانے والی چیزیں, صحرا جنگل میں پائے جانے والے مخلوقات, جنات, انسان, طیور, وحوش, پرندے, جانور, جتنے بھی ہیں, جو بھی مخلوق, جو بھی شے ہے, اللہ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تو کہیا قطرہ جو آنسو بہتا ہے کیا اس پر اللہ قدرت نہیں رکھتا ہے؟ اس پر بھی تو اللہ قدرت رکھتا ہے. اور اس کے بعد عرض کروں عزیزان گرامی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عظمت ہے. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کسی کے بھی غم میں آنسو بہائیے, یہ قطرہ جو بہے گا وہ آتش جہنم کو سرد کر دے گا. اس حسین ابن علی کے غم میں بہنے والے آنسو کے لیے صرف کہا گیا ہے کہ جن کو اللہ نے رحمت واسعہ قرار دیا ہے. رحمت واسعہ, امام حسین علیہ السلام کی ذات رحمت ہے, عظیم ترین رحمت ہے, رحمت واسعہ ہے. رحمت واسعہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں اتنی منزلت دی ہے, اتنے مقامات دیے. کتنے کیسے مقامات دیے, تھوڑا سا اشارہ کروں بات شاید ہو سکتا ہے. میں اور بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی اور اپنی شہادت کے ذریعے سے جو درجہ حاصل کیا ہے قرب کا, تقرب پروردگار کا جو درجہ حاصل کیا ہے اپنی عبادتوں کے ذریعے اور اپنی قربانی کے ذریعے سے, جس کی مثال کہیں نہیں پائی جاتی ہے, کہیں نہیں با... اللہ کی ایسی عبادت کہیں کسی جگہ ہوئی ہی نہیں ہے جیسی عبادت اور جس نوعیت کی عبادت اور جس حالت میں عبادت کی ہے امام حسین علیہ السلام نے خدا کی. یہ بندگی اور اس بندگی کی مثال مجھے کہیں بھی نہیں نظر آتی ہے. اور یہ خاکم بدہن کسی طرح سے کسی طرح کو کوئی مقایسہ نہیں ہے عزیزان گرامی, اور نہ ہی یہ کسی طرح کی تنقیص ہے. حتیٰ امام حسین علیہ السلام کی عبادت کا جو انداز کربلا میں رہا ہے اس کی مثال نہ نانا رسول اللہ کی زندگی میں پایا جاتا ہے نہ بابا علی مرتضیٰ کی زندگی میں پایا جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے روایت کہ رسول اللہ کے لیے پایا 10 سالوں تک حضور اکرم پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کی ہے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا, پیروں میں ورم. اللہ نے کہا کہ تھوڑا سا آرام بھی کیا کریں. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کہیں گے آپ کی ضربت حالت سجدہ میں نماز کے عالم میں لگی اور آپ نے جو ہے وہ شہادت پائی ہے. مسجد کوفہ میں ضربت لگی حالت نماز میں یہ بھی, مگر بہرحال اگر روزہ تھے تو سحر کر کے آئے تھے. امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت لی تھی عبادت پروردگار کے لیے 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر کے. مثال لائیں گے آپ حسین ابن علی کی قربانی اور ان کی شہادت اور عبادت کی؟ جب ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی تو ان سے متعلق پروردگار عالم نے جن خصوصیتوں کو قرار دیا ہے ان خصوصیتوں کی مثال بھی دنیا میں نہیں پائی جائے گی, نظیر بھی نہیں پائی جائے گی. اس لیے پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب بنایا ہے, اور امام حسین علیہ السلام کو اسی محبوبیت کی بنا پر اپنے تمام صفات جمال اور جلال کا مظہر بنا دیا ہے. کون صفات جمال و جلال؟ وہ صفتیں جو اللہ میں پائی جاتی ہیں اور جو نہیں پائی جاتی ہیں, ان تمام صفتوں کا آئینہ تمام نما بنا دیا ہے اور مظہر بنا دیا ہے کہ اب اگر کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے ان صفتوں کے ذریعے سے تو حسین ابن علی کی طرف نگاہ کرے, پروردگار عالم تک پہنچے گا. اور جب آپ نے ایسی عبادت کی کہ آپ نے اپنے کو فنا کر دیا پروردگار عالم کے لیے, قربان کر دیا, تو اللہ کی طرف یہ جملہ منسوب ہے. میں نے تو کتاب میں دیکھا ہے مگر سند روایت نہیں دیکھی ہے, مگر بہرحال منسوب ہے یہ جملہ کہ خدا فرماتا ہے من طلبنی فقد وجدنی, توجہ چاہتا ہوں, جس نے مجھے طلب کیا وہ مجھے پا لیا. ومن وجدنی فقد عرفنی, اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا. ومن عرفنی فقد عشقنی, جس نے مجھے پہچان لیا اس وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے, وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے. ومن عشقنی, اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے, فقد عاشق تو ہوں تو میں بھی اس کا عاشق ہو جاتا ہوں. اگر وہ میرا عاشق ہوتا ہے تو میں اس کا عاشق بن جاتا ہوں. اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ کر کے نہیں سمجھا پاتا ہوں, نہیں سمجھا پاؤں گا کہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا حدیث قدسی میں کہ فَأَقْتُلُهُ وَأَنَا دِيَتُهُ, میں جب اس کا عاشق ہو جاتا ہوں تو اس کو تمام کر دیتا ہوں, اور جب تمام کر دیتا ہوں تو جو دیا ہوتا ہے تمام کر دینے کا وہ دیا میری ذات بن جاتی ہے اس کے لیے. یعنی اللہ فرماتا ہے میری ذات دیا کے طور سے اس کے لیے ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ کوئی چیز چاہتا ہے تو پھر میری ذات سے چاہے گا, میں اسے ایسا مستجاب دعوات بنا دیتا ہوں کہ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی رائے بارگاہ پروردگار میں. پروردگار عالم نے اسے مستجاب دعوات قرار دیا ہے. اب تھوڑا سا آگے آ جائیے کہ وہاں پر زیادہ سجے, ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ بات ہوئی. اب اس کے بعد آئیے قرآن سے گفتگو کرتے ہیں. یہ جو ایک قطرہ آنسو ہے نا, بہت توجہ چاہتا ہوں عزیز, بہت اہم موضوع ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس پر گفتگو کر رہا ہوں. یہ ایک قطرہ آنسو آتش جہنم میں گر جائے تو سرد ہو جائے آتش جہنم, قرآن سے سمجھیے, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, وہ جب نکلے کلمہ توحید بلند کرنے کے لیے اور دیکھا وہاں تمام بت تھے, تو تفصیلات میں نہیں جانا مگر سب آپ نے سنا ہے کہ جناب ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا تھا. یہ اصل میں پہلے ہی دن بالا چھوٹ گیا تھا اس لیے ساری شرارت. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو اسے چھوڑ دیا تھا. اب جب یہ سب آئے بت پرست جتنے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے خداؤں کی یہ حالت ہے, یہ کس نے کیا, ہمارے درمیان تو کوئی نہیں تھا یہ بتوں کو برا کہنے والا, ہم میں تو سب ماننے والے ہیں. تو کسی نے کہا کہ قالو فتح, ایک جوان ہے جو ان بتوں کی مخالفت کرتا ہو نہ ہو وہی ہو. تو قالو حرقو ہو, تو تمام مشرکین نے, تمام بت پرستوں نے کیا کہا, اس جوان کو جلا دیا جائے. اگر تم اپنے خدا کی مدد کرنا چاہتے اس کے ذریعے سے تو اسے جلا دو. اب جو ہے وہ جو روایت میں ہے اور اس آیت کے تفسیر میں ہے وہ آپ دیکھ لیجئے, سورہ انبیاء کی آیتیں ہیں, سورہ انبیاء کی جو 59 اور 60 ہے اور اس کے بعد 67, 68 اور 60, ان تمام میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے سورہ انبیاء. تو اب یہ ہوا کہ ہاں ان کو جلایا جائے. نمرود کا حکم آیا, جتنے لوگ ہیں وہ سب آگ اکٹھا, لکڑیاں جمع کریں. تو جتنی قومیں تھیں ان سب نے زیادہ سے زیادہ لکڑیاں جمع کی, کس لیے, تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے. تمام, حالانکہ اتنی لکڑیوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں, ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کوئی ایک قوم بھی اگر لے کے لکڑی آ جاتی کافی تھا اس کے لیے. مگر نہیں, بھر بھر کے لکڑیاں لائی گئیں اور صحرا میں ایک اتنا بڑا گڑھا کھودا گیا کہ لا لا کے ساری لکڑیاں اس میں جمع کی جانے لگیں. کیا ہوگا, ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے گا. لکڑیاں اکٹھا ہو گئیں, جمع ہو گئیں اور آگ لگا دی گئی. آگ جل رہی ہے اور اس قدر اس کے شعلے بلند ہو رہے تھے کہ آسمان میں اگر اوپر سے کوئی پرندہ گزر جاتا تھا تو جل بھن کے گر جاتا تھا نیچے. یہ حالت تھی آتش نمرود کی. اور ادھر وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نمرود آیا بلندی پر, اسے وہ بھی دور اس گڑھے سے جہاں آگ روشن کی گئی تھی اس سے بہت دور ایک بلندی پر جگہ بنائی گئی تاکہ نظارہ کر سکے, دیکھ سکے کہ کیسے ابراہیم کو. اچھا, اس کے بعد اتنی بڑی آگ روشن کر لی مگر اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا کیسے جائے یہ سمجھ میں نہیں آیا کسی کے, کوئی قریب جا نہیں سکتا, جائے گا تو خود جل جائے گا. تو وہیں یہ ایجاد کیا کہ منجنیق بنایا جائے, اس پر بٹھا کے جناب ابراہیم کو ادھر ڈالا جائے. جناب ابراہیم علیہ السلام ادھر آئے ان کے پاس, اور بہت سے لوگ آئے سمجھانے کے لیے, ابھی بھی آپ مان جائیے یہ کیجیے وہ جی, مگر جناب ابراہیم علیہ السلام معلوم ہے خلیل خدا تھے, اللہ کے خلیل تھے, اور ادھر تیار بالکل آمادہ کہ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جائے گا. فرشتے زمین میں تو کچھ نہیں, آسمان پہ فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا تھا بارگاہ پروردگار میں, پروردگار یہ تیرا خلیل ہے, یہ تیرا محبوب بندہ ہے جو جلنے جا رہا ہے. جناب جبریل آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, پروردگار آواز قدرت آئی, خاموش رہو, میرا بندہ ہے میں جانتا ہوں اسے, میرا بندہ ہے میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اسے کیا کرنا ہے. ایسے ہی انسان کو فرشتے کے اوپر برتری نہیں دے دی ہے کہ ان تمام بندوں میں ایسے بندے ہوں گے کہ جو اپنے کردار اور عمل سے فرشتوں سے آگے بڑھ جانے والے ہوں گے. تو ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام منجنیق پر چھوڑے گئے, ادھر فضا میں, اب آپ دیکھیں اندازہ کریں فضا میں ہیں, ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. روایتوں میں دے ایک نور سقلین میں روایت آئی ہے اور ایک دوسری جگہ, جو دوسری جگہ روایت آئی اس میں کیا کہا, پروردگار یا اللہ یا واحد یا احد یا صمد یا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجنی من النار برحمتک. اے اللہ جس کا کوئی نظیر نہیں, جس کا کوئی سایہ نہیں, ثانی نہیں, یکتا واحد, پروردگار تو مجھے اس آگ سے نجات دے دے اپنے رحمت کے ذریعے سے. ایک یہ دعا کی ہے. جو نور السقلین کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے فرمایا اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. پنجتن پاک کا واسطہ دیا, پروردگار مجھے اس عذاب سے ان کے حق کا واسطہ. ادھر جیسے ہی جناب ابراہیم نے دعا کی جبریل آئے جلدی جلدی, ابھی بس یہ لمحوں میں ہوا ہے, فضا میں ہے اور یہ سب کچھ ہوا اسی میں, اور اسی درمیان آئے ہیں جناب جبریل. اللہ کا حاجہ, کوئی حاجت ہے تو اب کیا کریں جناب ابراہیم علیہ السلام, کوئی حاجت ہے تو, مگر خلیل خدا ہے, ہم جیسے تھوڑی ہے کہ جلدی سے ہاں 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 مجھے بچا لیجئے. خلیل خدا ہے, اگر وہ کہتے ہیں ہاں ہے تو کس نے پوچھا ہے, جبریل نے پوچھا ہے. بہرحال خلیل اپنے محبوب اور اپنے پروردگار سے متوجہ تھا برحمت کا, اور یہ جبریل ہیں, یہ وہ مقام رکھتے ہیں کہ ان کا جبریل سے کہنا بھی غیر خدا سے کہنا ہے. تو اگر کہتے ہیں تو کس سے کہتے ہیں, جبریل سے کہتے ہیں, وہ بھی ایک مخلوق ہے, اور اگر کہتے نہیں ہے تو بھی غلط ہے, اس لیے ہے تو اس وقت حاجت, کہتے اگر حاجت نہیں ہے تب بھی غلط ہے, اور اگر کہتے ہیں تب بھی. کتنا مرا آپ سوچے اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ایسی منزل پر, سوچتے سوچتے شاید ہو سکتا ہے مرحلہ تمام ہو جاتا جواب کہ غیر خدا سے بھی نہ ہو جھوٹ بھی نہ ہو. مگر یہ ابراہیم کا کمال تھا کہ اتنے لمحے میں انہوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ آنے والی تاریخ کے ہر دور کے نبیوں کے اوپر سے ہر طرح کا الزام ہٹا دیا. کیا کہا کہ اللہ کا حاجہ, کیا آپ کے لیے کوئی حاجت ہے, اما الیک جہاں تک تم سے ہے نہیں فلا، اور جس سے ہے وہ جانتا ہے، اما الیک فلا، ہے تو، یہ کہہ کے اپنے کو جھوٹ سے بچا لیا، اور فلا کہہ کے اپنے کو غیر خدا سے درخواست دینے میں بچا لیا، اور یہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا کہ دیکھو نبی خدا کسی بھی عالم میں ہو اس کا دماغ کام کرنے سے خراب نہیں ہوتا۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے مل جل کر کے۔ یہ تو ہے نا کہ ایسے عالم میں کون سا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اگر فخر خلیل ہو، یہ تو خلیل ہیں، وہ فخر خلیل ہیں، وہ فخر خلیل ہے کہ جو تمام انبیاء کے سردار، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو بات دور نہ جانے پائے عزیزان گرامی، یہ استدلال تھا جو تفصیلات میں چلا گیا، ورنہ تو ہوا کیا وہاں پر، جیسے ہی جناب ابراہیم نے دعا کی حکم آیا یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تو ٹھنڈی ہو گئی، روایت کا جملہ ہے ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ جناب ابراہیم کے دانت کڑکڑانے لگے، یہ ہے۔ تب اللہ نے کہا وہ سلامن، سلامتی کے ساتھ، تو راحت ملی جناب ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسی لیے کہا ہے کہ مجھے جتنی دیر اس آتش نمرود میں رہ کے لذت ملی ہے، مجھے کبھی کسی طرح کی اس سے جیسی لذت ملی ہی نہیں تھی۔ اب میں پوچھتا ہوں عزیزان گرامی، خدا بند عالم تمام چیزوں میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے، ہر اشیاء میں، ہر شے میں اللہ اثر پیدا کرتا ہے، کھانے کی چیز میں بھی وہی اثر تاثیر پیدا کرتا ہے، پینے کی چیزوں میں بھی وہی تاثیر پیدا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے اگر جو چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے وہی تاثیر دینے والا ہے، اور جو تاثیر پیدا کرنے والا وہی تاثیر کو چھین لینے والا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے آپ جانتے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ میں ایسے کھانے والے بہت ملے ہیں جو کھاتے رہے پیٹ بھرا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ تاثیر کھانے کی تھی جسے اللہ نے رکھا تھا اور اس سے اسے چھین لیا ہے۔ پینے والے بھی ایسے بہت سے تھے کربلا میں بھی، جن کے اوپر عذاب نازل ہوا، پیتے جا رہے تھے پانی، پیتے جا رہے تھے، مگر شکم میں ان کے آگ لگی ہوئی تھی اور وہ پیاس بجھ نہیں رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ، اللہ جو تاثیر دیتا ہے وہی اس تاثیر کو چھین لیتا ہے۔ مجھے تو صرف یہاں اتنی عظیم آگ روشن تھی، کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے جس سے اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا ہو، اس آگ کو بجھا دیا ہو، صرف لفظ کن کے ذریعے سے اللہ نے نار نمرود کو خاموش کر دیا۔ تو جو فخر ابراہیم ہو اس کے غم میں آنسو بہائے جائے، ایک قطرہ آنسو آتش جہنم میں گرا دیا جائے، جو تاثیر وہ دینے والا ہے وہی چھین سکتا ہے۔
ایک اور صلوات پڑھ دیجئے با آواز بلند۔ اب سمجھ میں آیا یہ قطرہ آنسو کتنی حقیقت رکھتا ہے؟
وہ اللہ نے وہاں کیا کیا تھا, اس کی تاثیر ہی تو چھوڑی تھی, چھین لی تھی وہ خدا. یہاں تو قطرہ آنسو ہے غم حسین میں بہنے والا, وہاں صرف لفظ کن تھا. جو اللہ کلمہ کن سے ساری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے, تو کیا وہ قطرے آنسو کے ذریعے سے آتش جہنم کو خاموش نہیں کر سکتا ہے؟ ان آنسوؤں کے قدر جانے. یہ آنسو بی بی دو عالم کے رومال کی زینت بنتی ہے. خدا نے ہمیں آزادار بنایا ہے, یہ آنسو ہماری بخشش کے لیے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہیں. محرم کی آج 3 تاریخ گزر گئی, 4th محرم کی شب آ گئی ہے. پھر میرے پاس وقت نہیں رہ گیا کہ میں تفصیلات عرض کرتا. گفتگو کل یہ ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے میں کچھ عرض کروں کہ جو لوگ نماز صبح کے بعد حملے اولا میں قتل کیے گئے, وہ بہت سے افراد تھے, ان میں سے ایک ادہم ابن امیہ عبدی بصری بصرہ کے رہنے والے تھے, اور یہ رسول اللہ ان کے والد نے رسول اللہ کو دیکھا تھا, جا کے بصرہ میں بس گئے تھے اور وہیں ان کی نسل چلی. ایک گھر تھا بصرہ میں جہاں آل محمد کے چاہنے والے جمع ہوتے تھے, تو یہ ادہم بھی وہاں جمع ہوتے تھے, جاتے تھے. ابن زیاد ملون کو یہ خبر ہوئی کہ یہاں سب جمع ہو رہے ہیں, تو اس نے پہرہ لگا دیا, بصرہ سے کوئی حسین کی مدد کے لیے نہیں جائے گا, کوئی بھی نہیں جائے گا, مگر ایک دوسرے چاہنے والے کے ذریعے سے ادہم نکل کے مقام ابتہ پہ مکہ کے قریب حسین کے قافلے سے مل گئے. یہ آئے کربلا میں اور یہ حملے اولا میں شہید ہونے والوں میں سے ہیں. اور عزیزو, مولا کے چاہنے والے تو بہت ہیں, مگر جس چاہنے والے کو حسین نے کمال کا حوالہ دے کے طلب کیا, اس کا نام حبیب ابن مظاہر تھا. اس کا نام حبیب ابن مظاہر. یہ حبیب امام حسین کے پہلے تھے, محبوب حسین کربلا میں بنے ہیں. حبیب پہلے تھے, اسی لیے رسول اللہ نے اس بچے کو جب دیکھا تو پیار کیا تھا, بٹھایا تھا زانوں پر. پوچھا لوگوں نے, ایک بچے کو آپ کہا, نہیں میں نے دیکھا ہے ایک عجیب حرکت اور عمل کہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کھیل رہا. میں نے دیکھا کہ حسین جب آگے جا رہے تھے, قدم کے نیچے کی مٹی اٹھا کے اپنے آنکھوں سے لگا رہے تھے. یہ حبیب ابن مظاہر تھے کہ جن کے پاس جب خط پہنچا ہے امام کا, تو امام نے لکھا, من الحسین الى رجل الفقی, حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقی کے نام. اور ادھر خفیہ جگہ پہ جناب حبیب بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھا رہے تھے. ایک بار دق الباب کیا کسی نے, تو کھولا دیکھا, کہا کون؟ انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. جیسے ہی حبیب نے سنا, ایک مرتبہ خط لے لیا. خط لینے کے بعد روایت بتاتی ہے حبیب نے آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگایا, سر پہ رکھا, میرے آقا کا خط آیا ہے, میرے آقا کا خط آیا. جلدی جلدی پڑھا, دیکھا, لکھا کیا تھا. اے حبیب, تمہیں معلوم ہے میرا رشتہ رسول اللہ سے کیا ہے؟ ہائے غربت حسین, آج حبیب سے اپنا رشتہ بتا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حسین کربلا میں یکو تنہا ہو کے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. اے حبیب, تمہیں میرا رسول اللہ سے رشتہ تو پتا ہے, مگر اگر کوئی چیز نہیں معلوم تو وہ میں بتائے دیتا ہوں. اے حبیب, کربلا میں نرغِ آدا میں گھرا ہوا ہوں. اے حبیب, اگر ہو سکے تو میری مدد کے لیے آؤ. ادھر حسین کا خط پہنچا, آئے, زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا میرے آقا کا خط ہے, میرے آقا کا خط ہے. کیا ارادہ ہے؟ تو امتحاناً کہا کہ حالات خراب ہیں, پہرے لگے ہیں, کیسے جاؤں گا؟ تو روایت جو بتاتی ہے کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اٹھی, اٹھنے کے بعد چادر لی اور ڈال دیا, آپ بیٹھو یہاں, تم بیٹھو, میں آقا کی مدد کے لیے جاؤں گی, تم اگر نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ. اور ایک مرتبہ روایت کہتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جناب حبیب کی زوجہ رونے لگی اور کہا پروردگار پروردگار مجھے کاش موقع ملتا کہ میں اپنے آقا کی مدد کے لیے جاتی, اور حسین کو خطاب کر کے کہا مولا اے کاش اگر میں مرد ہوتی تو آپ کی خدمت میں پہنچ جاتی. اے عزادارو بھئی سننا تھا, حبیب تڑپ گئے, اے مومنہ میں تیری آزمائش کے لیے بول رہا, میرا آقا مجھے بلائے میں نہ جاؤں مدد کے لیے, یہ کیسے ہو سکتا. غلام کو بلایا, رہوار لے جا کے فلاں زراعت کے پاس رکنا, میں بچتے بچاتے ہوئے آ جاؤں گا. اور ادھر ایک مرتبہ چلے, کیا دیکھا, تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی, کیا دیکھا, گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. غلام گھوڑے کے کان کے قریب جا کے کچھ بات کر رہا ہے, سنا تو کیا سنا, کہا اے میرے آقا کے گھوڑے اگر میرا آقا نہ آیا, اگر میرا آقا نہ آیا میں تیری پشت پر سوار ہو کے آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. حبیب تڑپ گئے, ہائے فرزند فاطمہ پہ یہ قیامت آ گئی, یہ جانور آنسو بہا رہے ہیں, یہ غلام جان دینے کے لیے. ایک مرتبہ کہا نہیں نہیں میں آ گیا ہوں. حسین نے رہوار کو, حبیب نے رہوار کو لیا, سوار ہوئے, آزاد کیا, جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا. کہنے لگا بہت اچھا رہا, آپ کی خدمت کا موقع رہا تو رکھا, آقا کی خدمت کا وقت آیا نہیں میں بھی چلوں گا. ارے حبیب نے غلام کو بھی ساتھ لیا, ادھر چلے. عزیزو تاریخ یہ تو نہیں بتاتی مگر 6 محرم یا 5-6 محرم یہ تاریخیں ہیں جہاں حبیب پہنچے ہیں کربلا میں. تو عزیزو جب ادھر پہنچے تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, اے ابو الفضل عباس, اے اکبر قاسم, اے جوانان بنی ہاشم اٹھو, میرے بچپنے کا ساتھی آ رہا ہے. گرد نمودار ہوئی, اب جو گرد چھٹی تو کیا دیکھا, حبیب نظر آئے. اے حبیب بڑا اچھا ہوا. اور یہ خوشی کی لہر اصحاب میں دوڑی تو خیمے تک پہنچی. زینب نے فضہ سے کہا, اے فضہ ارے یہ خوشی کا عالم ہے, یہ کس لیے, جا کے خبر تو لاؤ. اب جو فضہ نے آئی کہا, اے شہزادی ارے مبارک ہو, آپ کے بھائی کا دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. ایک جملہ اے عزیزو سن لیجئے, بہت مصاب ہوں گے. غربت سیدانیوں کا اندازہ کیجئے, غربت حسین کے ساتھ غربت زینب کا بھی اندازہ کیجئے کہ یہ سیدانیاں ہیں جو کہنے لگے فضہ جاؤ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو, اور کہنے تم نے بڑا اچھا احسان کیا کہ اس وقت مدد کے لیے آئے. اے عزیزو روایت بتاتی ہے حبیب کو جیسے خبر ملی زمین پر بیٹھ گئے, خاک اٹھا کے سر پہ ڈالا, ارے سیدانیوں کے پاس یہ وقت آ گیا. اے حبیب باد شہادت حسین, ارے یہ زینب ہے, ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے سے تیسرے. وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون رضا بقضائه وتسلیما لامره. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار اس وقت امام جہاں بھی ان کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کے نام کو امام کی دعا میں شامل فرما. دنیا کے تمام عزاداروں کو امام کی پناہ میں محفوظ فرما. پالنے والے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اب حضرت سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم توحید تلا فرما کر کے مرحوم علی محمد بھائی کرمالی چیول والا اور تمام مومن مومنات کو ہدیہ کر دیں.